اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد سنی الیاس. ناظرین کرام، ایک مسلمان کی زندگی کی اگر سب سے بڑی خواہش دریافت کی جائے تو وہ یہی ہوگی کہ اے کاش ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیدا ہوتے، آپ کو مکے اور مدینے میں چلتے پھرتا دیکھتے، آپ کے معمولات، آپ کے معاملات، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ، بچوں کے ساتھ آپ کا حسن اخلاق، دین کے اوپر آپ کا عمل، آپ کی اجتہادات، آپ کے اطلاقی مسائل میں آرا اور فیصلے، ان سب کا مشاہدہ کرتے. لیکن خدا کی اجل اور قانون کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے. تاہم اس خواہش کی یافت کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود لوگوں کی زبانی ان حالات کو جانیں، ان واقعات کو سمجھیں اور غائبانہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہو جائیں. یہی وہ تمام چیزیں ہیں جن کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت اور ذخیرہ ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس سے استفادے کی کیا نوعیت ہونی چاہیے ہے، یہ سوال لے کر حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت صاحب، ایک جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سب، یہ خواہش کس قدر فطری خواہش ہے کہ ہم جب اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم تو اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند، آپ کی شہادت، آپ کے خدا سے رابطے کے نتیجے میں آنے والے قرآن سنت پر ایمان لا رہے ہوتے ہیں. تو یہ خواہش رکھنا ایک مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، وہ آپ کے معمولات، آپ کے حالات زندگی، آپ کے گھر در کے معاملات، سفر و حضر کے معاملات، ان سے آگہی حاصل کرے، ان کو جانے، آپ کے ساتھ یہ الفت، تحاب، تحابب، محبت کا ایک رشتہ اور رابطہ قائم ہو، تو کیا بطور مسلمان اس کی اہمیت، اس کی افادیت آپ محسوس کرتے ہیں؟
میرے نزدیک تو بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ کسی مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہو سکتی ہے. یہ جو ہم مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ اس کا خواب دیکھتے ہیں، بعض اوقات پوری پوری زندگی وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ اسباب سفر میسر ہو جائیں اور وہ وہاں حاضر ہو سکیں. اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کے نقوش قدم دیکھ لیے جائیں، وہ جگہیں دیکھ لی جائیں جہاں آپ بیٹھتے تھے، جہاں اٹھتے تھے، جہاں نماز پڑھاتے تھے، جہاں صحابہ سے ملتے تھے. اگر کسی باغ میں جا کے بیٹھے ہیں تو اس جگہ کی زیارت کر لی جائے، کسی سے ملے ہیں تو وہاں کیا صورتحال ہوگی، بدر کا میدان کیسا تھا، وہاں خیمے کہاں لگے تھے، آپ نے کہاں قیام فرمایا تھا. یہ ساری چیزیں ہی ہیں جو اصل میں اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتی ہیں اور آدمی ان کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں شاعروں نے اعلیٰ درجے کی شاعری کی ہے، یعنی معمولی درجے کی نہیں ہے. آپ علامہ اقبال کو دیکھیں، آپ جامی کو دیکھیں، آپ سنائی کو دیکھیں اور دوسرے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی اس آرزو کا اظہار کرتے ہیں، کس کس اسلوب میں اس کو بیان کرتے ہیں. تو یہ اسی محبت کا، اسی تعلق کا اظہار ہے، اور اس محبت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لازمہ قرار دے دیا ہے.
اچھا،
یعنی یہ وہ محبت ہے جو اصل میں پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کا انتخاب کیا، انسانوں میں سے انتخاب کیا، اس کے سر پر آخری نبوت کا تاج رکھا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ اب میری ہدایت کو جاننے کے لیے کسی اور طرف تم نہیں جاؤ گے. تمہیں جو علم دیا ہے، جو عقل دی ہے، جو دوسرے ذرائع دیے ہیں، ان کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرو، لیکن میری ہدایت، میرا دین اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے تنہا اب یہی ایک ہستی ہے جس کی طرف رجوع کرنا ہوگا. تو جس وقت یہ حقیقت انسان پر اپنے آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی یہ بڑی تمنا ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے ملے، ان کی باتیں سنیں جن لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اچھا، اس کے لیے اگر موقع نہیں ہے تو چلیے ان کے بعد والوں سے ملے، ان کے بعد والوں سے ملے. یہی وہ چیز ہے کہ جس نے ہمارے ہاں لوگوں کی توجہات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی اس علم کی طرف پوری طرح مبذول کرا لی جس کو ہم علم حدیث کہتے ہیں. علم حدیث کا وجود ہی اصل میں یہاں سے ہوا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ جہاں تک دین کو دینے کا تعلق تھا، اس کے لیے آپ نے قرآن مجید دیا اور سنت کو صحابہ میں جاری کر دیا. وہ دونوں چیزیں بالکل الگ متعین اور ہر شخص کے علم میں آ گئیں. یہ جو تیسری چیز ہے، یہ اصل میں پیدا ہی یہاں سے ہوئی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جس نے ہمیں دین دیا ہے، جو خدا کی طرف سے اس کے لیے معمور تھی، جس کی محبت، جس کے ساتھ عقیدت کو اللہ تعالیٰ نے دین کا حصہ بنا دیا، ہم اس ہستی کے معمولات کو جانیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو جانیں، اور سب سے بڑھ کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو دین رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہمیں دیا، اس کو خود جب آپ نے اختیار کیا، اپنی زندگی میں اس کو اپنایا، تو اس سے جو نمونہ سامنے آیا وہ کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس نمونے کو دیکھنے والے ہی بتا سکتے تھے، ملنے والے ہی بتا سکتے تھے۔ پھر یہ کہ جس وقت دین ایک علم کی حیثیت اختیار کرے گا، تو اس میں یہ مسئلہ بھی پیدا ہوگا کہ اگر کہیں کوئی سوال ایسا ہے جس کا جواب ملنا چاہیے، کوئی ایسا خلا ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ جس کو بھرنا چاہیے، قرآن مجید کے کسی پہلو کی کوئی وضاحت یا شرح چاہیے، اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قائم کی ہے، تو اس میں اگر کوئی ہمارے سامنے مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کا حل چاہتے ہیں، تو سب سے بڑھ کر کس کی طرف رجوع کریں گے؟ یعنی سب سے پہلے یہی دیکھیں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کا کوئی حل بتایا ہے، اس کی طرف کوئی رہنمائی کی ہے، اس معاملے میں کوئی تعلیم دی ہے، اس کو جاننا ہی سب سے بڑی ضرورت ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جس وقت کوئی دین، کوئی علم دیا جاتا ہے، اس علم کا پھر علم حاصل کرنا سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے۔
ٹھیک،
یعنی ظاہر ہے اس کے علماء اسی اصول پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے ہاں جو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے دین پر کام کیا ہے، تو ان کے پیش نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا، ہم اس کو سمجھیں، آخری درجے میں جانیں، اس کے اطلاقات کو جانیں، اس کے اصول کو جانیں، اس کا صحیح فہم حاصل کریں۔ تو اس سلسلے کی ابتدا بھی تو محمد الرسول اللہ سے ہوئی ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس ہستی سے ہوئی ہے کہ انہوں نے دین بھی دیا اور دین کے علم کی بھی ابتدا کر دی۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو ایک تو آپ کی حیثیت نبوی ہے جس میں آپ دین دے رہے ہیں، ایک دوسری حیثیت دین کے بے خطا علم کے حامل، دین کے عالم کی ہے۔ تو اس حیثیت سے جو کچھ آپ سے صادر ہوا وہی ہے کہ جس کو لوگوں نے دیکھا، سنا، آگے بیان کیا، وہ اصل میں آپ کی زندگی، آپ کے علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے۔
ٹھیک، اچھا صاحب، ہم نے بات کی تھی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں دنیا میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انیشیٹو ہے، آپ نے قرآن مجید کیسے لوگوں کو دیا، کس اہتمام سے لوگ لکھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، ایک پوری زندہ روایت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہم نے بہت تفصیل سے ڈسکس کیا گزشتہ نشستوں میں، سنت کا تھا کہ دین ابراہیمی کی روایت ہے، رسول اللہ نے اپنایا، اس میں کوئی تجدید و اصلاح کا پہلو ہے، اس کے اندر کسی چیز کے اندر آپ نے ترمیم و اضافہ کرنا ہے، سب کچھ کیا۔ وہاں دونوں چیزوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے، انیشیٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو تیسرا پہلو ہے روایت کا، اس کو حدیث سے آپ نے تعبیر کیا، اس کا انیشیٹو کہاں سے ہوا؟ یعنی کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان آیا ہوں، تم لوگوں کی یہ محبت ہے، تو آؤ ایک روایت کا آغاز کرتے ہیں، تو میری باتیں لکھو، یہ شروع کیسے ہوا؟
نہیں، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو دینے کے لیے کبھی اس کو طریقے کے طور پر اختیار نہیں کیا۔
اچھا،
دین دینے کے لیے تو وہی طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی صحابہ کا اجماع اور تواتر۔
ٹھیک،
قرآن مجید سب صحابہ کو دیا گیا، اگر کوئی دین کا مستقل بذات حکم دینا تھا تو سب میں اس کی اشاعت کی گئی، وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاری کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں نے یہ تعبیر اپنی کتابوں میں اختیار کی ہے کہ اس چیز کو سنت کے طور پر جاری کر دیا، یعنی لوگوں میں ایک طریقہ بنا دیا، اس طریقے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو متعارف کرا رہے ہیں، اس کو ہر لحاظ سے عمل پیرا ہوتے دیکھ رہے ہیں، خود بھی اس پر عمل کر رہے ہیں اگر وہ آپ کے عمل کرنے کی چیز ہے، دوسروں کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ اس پر عمل کریں۔ تو وہاں تو دین کے منتقل کرنے کا عمل خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا۔
ٹھیک،
یہاں پر صحابہ کرام ہیں، یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، یہاں ان کا انیشیٹو ہے جس سے یہ بات شروع ہوئی۔
اچھا،
یعنی اس کے پیچھے صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کا تعلق خاطر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے علم حاصل کرنے کی طلب، جستجو، یہ چیزیں ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جلیل القدر استاد کوئی کتاب لکھتا ہے، یا وہ کوئی لیکچر دیتا ہے، یا وہ کسی کتاب کا یا کسی مضمون کا انتخاب کر کے وہ پڑھاتا ہے، تو یہ ظاہر ہے اس کا انیشیٹو ہے۔
ٹھیک،
لیکن ایک دوسرا پہلو وہ ہے جو طالب علموں کے اندر نمودار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس ہستی سے وہ یہ سب سیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، اپنی الجھنیں اس کے سامنے رکھیں، اپنے مسائل اس کے سامنے رکھیں. تو یہاں پر جو انیشیٹو ہے وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کا ہے.
ٹھیک.
اور یہ بڑی فطری چیز ہے، انہیں کا ہونا بھی چاہیے تھا. ان کی بڑی کوشش ہوتی تھی کہ حضور کی کوئی بات ہے یا آپ نے کسی چیز کی تشریح کی ہے یا کسی چیز کی وضاحت فرمائی ہے یا کوئی عمل کیا ہے تو دوسروں کو بھی بتائیں. وہ اس کو روایت کرنا شروع کر دیتے تھے. ایک آدمی اگر صبح کے وقت مجلس میں ہے تو شام کے لوگوں کو بتا دے گا، شام کے وقت مجلس میں ہے تو اگلے دن کے لوگوں کو بتا دے گا. اسی طرح سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ دوسرے علاقوں سے بھی آتے تھے، یعنی سب کے سب مدینہ میں نہیں تھے، دوسرے علاقوں سے بھی آتے تھے، وفود کی صورت میں آتے تھے. جب وہ آتے تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آپ کی باتیں سنتے، آپ کے معمولات کا اندازہ کرتے، اور اس کے بعد پھر اپنی بستیوں میں واپس جا کر اپنے لوگوں کو بتاتے. ذرا تصور کیجئے نا اس بات کا تھوڑی دیر کے لیے کہ میں آپ مل کے آئے، یہ سعادت ہم کو حاصل ہو گئی ہے، تو ہم اپنی بستی میں جائیں گے، اپنے ملک میں جائیں گے، تو وہاں تو لوگوں کا جمع غفیر ہوگا.
ٹھیک.
لوگ گھراؤ کر لیں گے آپ کا، کہیں گے کہ جی ہمیں بتاؤ، سناؤ، کس ہستی سے مل کے آئے ہو، کیا باتیں ہوئیں وہاں، کیا دیکھا تم نے. تو یہ اصل میں فطری عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شروع ہو گیا اور بعد میں بھی جاری رہا.
ٹھیک. اچھا، ہم سب بعض انہی روایتوں کے اندر ہی سے کچھ اس طرح کے پہلو سامنے آتے ہیں کہ جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان باتوں کے بارے میں یہ تلقین کی صحابہ کرام کو کہ جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں شاہد ہیں، وہ غائبین تک یہ بات پہنچا دیں. تو اس سے ایک تاثر یہ قائم ہوتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی موقع پر اپنی کسی بات کے بارے میں پابند بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ.
یہ بھی بڑی فطری بات ہے، یعنی کسی موقع پر آپ کوئی خطبہ دیتے ہیں یا کوئی خاص نوعیت کا اعلان فرماتے ہیں، وہ اس وقت کی ضروریات کے لحاظ سے ہے یا آگے کے لوگوں کے لیے ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میری یہ بات دوسروں تک پہنچا دی جائے. اس طرح کے معاملات اگر آپ دیکھیں تو کسی ایک دو موقعوں کے پر ہوئے، بلکہ میرے علم کی حد تک تو یہ وہی واقعہ ہے کہ جس میں خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے گویا آخری نصیحتیں فرمائیں اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ اس کو جو لوگ سن رہے ہیں وہ جو لوگ موجود نہیں ان تک پہنچا دیں. تو یہ بھی بڑی فطری چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنی بات اگر کہتے ہیں اور کسی موقع پر کوئی خاص پہلو نمایاں کرتے ہیں تو یہ ذمہ داری بھی لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کی تلقین بھی کر دیتے ہیں. اس کو بھی اسی فطری جگہ پر دیکھنا چاہیے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دین دیتے تھے، دین کے احکام جاری کرتے تھے، دین کا کانٹینٹ یا اس کے مشمولات آپ کو لوگوں کو منتقل کرنے ہوتے تھے، تو وہاں اہتمام کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی تھی. وہ محض اتنی سی بات نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ اس کو جاری کرنا، اس کو دیکھنا کہ وہ جاری ہو گیا ہے، صحابہ نے اس کو اختیار کر لیا ہے، یہ سب آپ اپنی نگرانی میں فرما تھے. اس طرح کی چیزوں کی تو بنیادی کی جاتی تھی. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب قبلے کی تحویل کا معاملہ ہوا تو پورے شہر میں منادی کرائی گئی اس کی. یہی صورتحال سب احکام کے بارے میں رہی، یعنی اگر وہ جاری ہو گئے، لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا تو پھر ضرورت نہیں پڑی، لیکن اگر کسی موقع کے اوپر اس کی ضرورت پڑی تو پورے اہتمام سے اس کو جاری کیا گیا. وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اس لیے ہمارا دین، پورا کا پورا دین، اس کے تمام مشمولات، اس کا پورا کانٹینٹ وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. وہ کسی شخص کے پہنچانے یا نہ پہنچانے کا محتاج ہی نہیں رہا. قرآن مجید کی نوعیت بھی یہی ہے اور سنت کی نوعیت بھی یہی ہے. اس پر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں. اس کو اور اس کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی سنت اپنی ذات میں مستقل بذات ہے. سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جس کو آپ نے دین کی حیثیت سے اپنے صحابہ میں جاری کر دیا ہے، اور وہی عمل ہے کہ جو نسلاً بعد نسلاً اس امت میں اب منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. وہ پوری طرح محفوظ ہے، ہر طرح کے اختلافات سے بالکل بالا تر ہے. اس کے بارے میں کسی بحث و نزاع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کو الگ رکھنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے، یعنی آپ کی سیرت ہے، آپ کے سوانح ہیں، آپ کو پیش آنے والے واقعات ہیں، آپ نے کسی چیز کی نصیحت کر دی، آپ نے کوئی خطبہ دے دیا، آپ نے کسی موقع پر کسی چیز کی توضیح کر دی، کسی سوال کا جواب دے دیا، آپ کو کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا، یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ریکارڈ ہے. یعنی جتنی زندگی لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کے سب لوگ کیمرے لگا کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، سب کے سب لوگ ایک ہی وقت میں حاضر نہیں ہیں. اس طرح کی چیزیں سب لوگ مل کے دیکھنے کے لیے جمع بھی نہیں ہو سکتے. یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ ایک بات میں نے دیکھی, ایک آپ نے دیکھی, ایک کسی اور نے دیکھی, کسی نے سنی, اس نے آگے بیان کر دی. تو یہ چیز جو ہے اس کو بالکل اسی طرح دیکھنا چاہیے جس طرح کہ ہم اپنے زمانے کی شخصیات کے بارے میں دیکھتے ہیں. اب دیکھیے نا, ہمارے زمانے کے جو بڑے لوگ ہیں تو انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہوگی, کوئی ان کی تصنیفات ہوں گی, کوئی انہوں نے تعلیم و تدریس کی ہوگی, وہ بالکل الگ متعین ہوتی ہے. لیکن ان کے شاگرد, ان کے پاس بیٹھنے والے, ان کے دوست, ان کے احباب جب ان کی کوئی بات سنتے ہیں تو روایت کرتے ہیں. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. کتنی باتیں ہیں کہ جو آپ بڑے لوگوں کی سنتے ہیں, ان کے دوستوں سے سنتے ہیں, ان کے احباب سے سنتے ہیں, ان کے شاگردوں سے سنتے ہیں. کوئی آدمی آپ کو بتائے گا, میں مولانا سید ابو الحسن صاحب مودودی کے پاس رہا, میں نے ان کو یہ بات کرتے دیکھا, میں نے ان کو یہ کام کرتے دیکھا, میں علامہ اقبال کی صحبت میں رہا, میں نے ان کو یہ اور یہ کام کرتے دیکھا, میں نے مولانا حسین احمد مدنی صاحب کی صحبت اٹھائی, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی صحبت اٹھائی, فلاں موقع پر انہوں نے یہ نصیحت کی, یہ بات کی, ایسے باہر آئے, خانقاہ میں ایسے بیٹھے, سوال کا جواب اس طرح دیا. میں نے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کو دیکھا, میں نے ان کی بات ایسے سنی, ان کے فلاں فتوے کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہوا, میں نے یہ سوال کیا, انہوں نے جواب دے دیا. تو اگر آپ دیکھیں تو جو اس طرح کی بڑی شخصیات ہیں ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ان سب شخصیات کی تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جی نسبت خاک رہا بعالم پاک, تو اللہ کے آخری پیغمبر کے معاملے میں لوگ کیا بے تعلق ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی ایسے ہی سنیں گے, ایسے ہی بیٹھیں گے تو باتوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ آگے اس کو بیان کر دیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمارے ہاں روایت کہا جاتا ہے, حدیث کہا جاتا ہے, اور اسی کے لیے علمی اصطلاح اخبار احاد ہے.
ٹھیک,
یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے علم و عمل اور آپ کی سیرت و سوانح کا تاریخی ریکارڈ 1, 2, 4, 5, 10 جن لوگوں نے بھی بیان کیا ہے وہ در حقیقت حدیث کی صورت میں ترتیب دے دیا گیا ہے.
ٹھیک. اچھا, ہم جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب پہ غور و فکر کرتے ہیں ان میں کچھ ایسے رجحانات بھی ماضی قریب میں ڈیولپ ہوئے جو اس پورے ذخیرے سے اپنے آپ کو بے اتنا کر کے, لا تعلق کر کے, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو دین کے بارے میں کوئی بھی جو رہنمائی ہے وہ اس کو نظر انداز کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایک جو استدلال وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تعلق کے اظہار پہ لوگ باتیں رسول اللہ کی بیان کر رہے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں ان میں جو بڑے صحابہ ہیں, سیدنا ابوبکر ہیں, سیدنا عمر ہیں, وہ بھی محبت رکھتے ہیں, سب سے زیادہ وقت انہوں نے گزارا ہے, لیکن وہ اس درجے میں باتیں آگے منتقل نہیں کر رہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ فرق ہمیں کیوں نظر آتا ہے؟ سب صحابہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ایک صحابی جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں باتیں آگے منتقل کر رہے ہیں, دوسرے نہیں کر رہے, تو یہ فرق بھی کسی فکری مقدمے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے؟
اس میں ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے کہ اگر تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو دین کے بنیادی کانٹینٹ اور مشمولات کو منتقل کرنے کے لیے اختیار کیا ہوتا تو ہر شخص پابند ہوتا کہ جو بات اس کے علم میں آئے لوگوں کو پہنچائے.
ٹھیک,
پھر تو کوئی شخص بھی کوئی دوسری رائے اختیار نہیں کر سکتا تھا. یعنی آپ ملے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے, میں ملا ہوں تو میری ذمہ داری ہے, اس میں پھر کوئی استثناء نہیں ہو سکتا تھا.
ٹھیک.
اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی اس میں کوتاہی کرتا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بھی جواب دہ سمجھتا. چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا, اس کے پیچھے آپ کا کوئی انیشیٹو نہیں ہے, تو اس میں پھر لوگوں نے اپنے مزاج اور اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے رویے اختیار کیے. دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کرنا جہاں محبت کا تقاضا ہے, جہاں دوسرے اس کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق کے خاطر محسوس کر سکتے ہیں, آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں, آپ بیان کر رہے ہیں تو دسیوں ہزاروں لوگ جمع ہو سکتے ہیں, جہاں یہ بات ہے وہاں بیان کرنے والے پر ایک بہت بھاری ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ اگر مجھ سے بات کو بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی, میں نے کسی چیز کے اسٹریس میں کوئی تبدیلی کر دی, کہیں میں نے کسی چیز کے الفاظ یاد نہیں رکھے اور روایت بالمانہ کی اور اس میں کہیں فہم کی کوئی کوتاہی ہو گئی, تو میں کہیں مسئول نہ ہو جاؤں. تو یہ در حقیقت ایک بڑا فطری رویہ ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں. ہم جب باقی شخصیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یا ان کی روایات بیان کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی ذمہ داری کی چیز نہیں ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں بڑی شدید تنبیہ فرمائی اور یہ کہا کہ اگر کسی نے جانتے بوجھتے میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کر دی تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے آخری درجے کی احتیاط اختیار کر لی، مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یعنی اگر دیکھنے کو دیکھیں تو وہ پہلے ساتھیوں میں سے، جو لوگ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے ان میں وہ شامل ہیں، پہلے دن سے شب و روز آپ کا ساتھ دیتے رہے ہیں، وہ ہجرت کی رات بھی آپ کے ساتھ تھے، وہ اس سفر میں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں دائیں بائیں وہ موجود ہیں، گویا شب و روز۔ اور ظاہر ہے کہ ایک قریبی تعلق بھی ہے
جی،
یعنی ایک گھر کا تعلق ہے، ان کی بیٹی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، ام المومنین ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے 30-40 سے زیادہ روایات نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری مجھے نہیں اٹھانی چاہیے، یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کہیں مسئول ٹھہرا۔
یہ بھی محبت کا تقاضا ہے،
یہ بھی محبت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ یہ بات کہ میں کوئی بات بیان کروں جس طرح دوسروں پر شفقت ہے، اسی طرح اپنے آپ کو بھی ایک بڑی ذمہ داری کے منصب پر فائز کرنا ہے، تو انہوں نے اس میں احتیاط کی۔ بعض لوگوں کا بالکل دوسرا مزاج تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم شب و روز آپ کے پاس ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، جب یہ ہے تو یہ اتنی دولت جو ہمیں میسر آتی ہے ہم اس سے دوسروں کو کیوں محروم رکھیں، چونکہ اس کے لیے کوئی ذمہ داری کسی کی نہیں لگائی گئی تھی، اس کے ذریعے سے دین کو منتقل کرنے کا کام نہیں ہو رہا تھا۔ حضور کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے شب و روز، آپ کے معمولات، آپ کی تاریخ، یہ منتقل ہو رہی تھی، تو اس چیز کے لیے اس اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ سب لوگوں کو پابند کیا جائے۔ لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے یہ کام کیا، زیادہ محتاط لوگوں نے کسی ضرورت کے موقع پر کوئی بات بیان کی، ناگزیر صورت میں کوئی بات بیان کی، جیسے میں نے مثال دی، آپ مسند احمد بن حنبل نکالیں جس میں صحابہ کے لحاظ سے روایات لکھی جاتی ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی روایات کتنی ہیں، شاید اگر آپ ان کے ترک کو جمع کر لیں تو وہ بھی 70-80 سے زیادہ نہ بنے،
ٹھیک،
بہت کم تعداد، یعنی ایک مضمون کی روایتیں 35-40 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ اس کے بالکل برخلاف آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں دیکھیں، بعض دوسرے صحابہ کی دیکھیں، تو اس میں مزاج اور افتاد طبع کا فرق ہے۔ اگر تو پابندی ہوتی، یا اس میں دین کا کانٹینٹ ہوتا، یا حضور نے یہ پابند کیا ہوتا کہ یہ چیزیں پہنچائی جائیں گی، تو پھر سب سے بڑھ کر سیدنا ابو بکر صدیق یہ خدمت انجام دیتے، وہ تو آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوئے، لیکن چونکہ ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، اس میں کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ دین کی کوئی چیز ضائع ہو جائے گی، دین کے کانٹینٹ کی چیزیں اپنے اصل کے لحاظ سے وہ قرآن اور سنت میں محفوظ ہو چکی تھی،
ٹھیک،
تو اس لیے اس کو لوگوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا، وہ چاہیں تو آگے بیان کریں، چاہیں تو آگے بیان نہ کریں، انہوں نے اپنے اپنے مزاج اور اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے جو فیصلہ مناسب سمجھا وہ کر دیا، یہی فطری چیز ہے، یہی ہونا چاہیے تھا، یہی ہوا۔
ٹھیک ہے صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ خود صحابہ کرام کے ہاں یہ شعور موجود تھا کہ وہ دین کے مستقل بذات احکام کیا ہیں، اور یہ روایتیں جو خود بھی وہ بیان کر رہے ہیں لوگ بھی ان تک پہنچا رہے ہیں۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں اگلے سوال میں کہ کیا کوئی اس طرح کی مثال سامنے آتی ہے اطلاقی طور پہ کہ صحابہ اکرام ان دو چیزوں کو بالکل ڈسٹنکٹ کر کے بیان کریں، مثلا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ سیدہ عائشہ تک یہ بات پہنچائی گئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رسول اللہ کی نسبت سے بات بیان کی ہے کہ میت پہ اگر روئیں تو اس کو عذاب ہوتا ہے، تو سیدہ نے اس پر کیا تبصرہ کیا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ اس مثال کی روشنی میں آپ بتائیں کہ صحابہ کرام کے ہاں یہ شعور کے دین کا مستقل حصہ قرآن و سنت اور یہ باتیں خبر واحد جو لوگوں سے سنتے ہیں، ان کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟
نہیں دیکھیے، بالکل اب ان کے عمل سے یہ بات واضح ہے، یعنی جہاں تک دین کا تعلق ہے اس پر وہ عمل پیرا ہے، اس کو تو انہوں نے اپنی زندگی بنا لیا ہے، اس کو وہ آگے منتقل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، قرآن مجید ان کے پاس اللہ کی کتاب کی حیثیت سے موجود ہے، دین ان کے ہاں ایک عملی روایت کی صورت اختیار کر گیا ہے، اس میں نہ کسی چیز کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس طرح سے کسی چیز کو دوسروں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، وہ کسی موقع پر کوئی سنی ہوئی بات بیان کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہی ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اور بعض دوسرے صحابہ نے کسی موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنی،
ٹھیک،
اور اس میں سننے میں غلطی ہو گئی،
ٹھیک،
تو وہ انہوں نے بیان کی، سیدہ نے اس کی وضاحت کر دی اور یہ بتا دیا، اس موقع پر تبصرہ بھی یہی کیا کہ یہ لوگ کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سننے میں غلطی لگ جاتی ہے، تو انہوں نے اصلاح فرمائی اور یہ کہا کہ اصل میں بات یوں ہوئی تھی لیکن ان لوگوں کو سننے میں غلطی ہو گئی،
ٹھیک۔ اچھا، ہم سے بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا ہے، آپ کو اطلاع دی ہے کہ ہم آپ کی نسبت سے باتیں لکھتے ہیں، تو آپ نے ان کو کہا کہ اگر کوئی بات لکھنا چاہو تو لکھ لو. تو اب کیا اس کو بھی اس بات پر معمول کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے کہا لکھ لو تو پھر صحابہ کرام نے بڑے اہتمام ذمہ داری سے ایک پورا ریکارڈ جو ہے وہ مرتب کر کے اسی طرح لکھنا شروع کر دیا جس طریقے سے باقی چیزیں وہ قرآن مجید کی صورت میں باقی چیزوں کو وہ لکھ رہے تھے؟
یہ کوئی حکم نہیں تھا, یہ تو یہ کسی نے پوچھا کہ ہم لکھ لیا کرے, آپ میں لکھ لو. ایسی بھی روایتیں ہیں جن میں آپ نے روک دیا کسی موقع کے اوپر. تو یہ وہی معمول کی چیزیں ہیں, یعنی اگر کسی موقع پر یہ دیکھا کہ قرآن مجید کے ساتھ اختلاط کا اندیشہ ہے تو روک بھی دیا. اگر یہ محسوس کیا کہ اللہ کی کتاب محفوظ ہو گئی ہے, سنت بالکل صاف صاف طریقے سے لوگوں میں ایک عمل کی حیثیت سے جاری ہے, اب کسی اختلاط کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا لکھ بھی لیا کرو. کوئی آدمی اگر کسی بڑے آدمی سے پوچھتا ہے کہ جی میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میں آپ کی بات لکھ لیا کروں, تو یہ کوئی ذمہ داری دینا ہے, یعنی وہ لکھ لے گا. اور اگر فرض کیجئے کہ کہہ دیا جائے کہ اچھا بھائی لکھ لیا کرو, اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو جب لوگ ان کی جگہ سے اٹھاتے ہیں تو خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے. ورنہ یہ سارا کا سارا ایک فطری عمل ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. کوئی پوچھے گا کہ میں لکھ لوں آپ کی باتیں, میں آپ سے ملتا ہوں, بعض چیزیں محفوظ نہیں رہتی, کیا میں ان کو آپ ہی کے الفاظ میں نوٹ کر لیا کروں, تو کیا کہیں گے آپ؟ آپ یہ کہیں گے کر لیا کریں, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ یہ جتنی چیزیں بھی ہیں ان کا دین کے کانٹینٹ پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا.
ٹھیک,
یعنی دین اپنی ذات پہ پورا کا پورا محفوظ ہے. اب جو کچھ ہوگا اس دین کی تفہیم ہوگی, اس کی تبیین ہوگی, اسوہ حسنہ ہوگا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی, آپ کے سوانح ہوں گے. ان کو لکھنے میں کیا حرج ہے اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے؟ نہیں لکھنا چاہتا تو کوئی پابند بھی نہیں کیا جا رہا. لوگوں نے کیا کرنا ہے, یعنی یہ ان کو فیصلہ کرنا تھا, وہ چاہیں تو بیان کرنے کی ذمہ داری نہ لیں, جیسے کہ سیدنا صدیق نے نہیں لی بہت سی روایتیں بیان کرنے کی. وہ چاہیں تو شوق سے بیان کر دیں, وہ چاہیں تو زبانی یاد رکھیں, وہ چاہیں تو اس کو لکھ لیا کریں. یہ سب کچھ لوگوں پر چھوڑ دیا گیا. اور لوگوں پر چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ وہی جو میں نے آپ سے عرض کر دی کہ دین پورا کا پورا قرآن اور سنت کی صورت میں محفوظ ہو گیا. ہمارے ہاں جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خیال کر لیا گیا کہ سنت اس ذریعے سے منتقل ہوئی ہے. سنت اس ذریعے سے ہرگز منتقل نہیں ہوئی. سنت مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے, اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. یعنی وہ مسلمانوں نے اختیار کر لی, ان کی نسلوں کو منتقل ہو گئی, ان کے علم نے اس کو اختیار کیا, ان کے عمل میں وہ جاری ہو گئی. اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس میں جو کچھ منتقل ہو رہا ہے وہ اگر مل جائے تو بڑی دولت ہے, نہ ملے تو بس سیرت سوانے کی بعض چیزوں سے محرومی ہو جائے گی. اس کا اب بھی بعض اوقات خیال ہوتا ہے, یعنی بعض واقعات کی کوئی تفصیلات نہیں ملتی. مکے کی زندگی بہت کم بیان ہوئی ہے, اور بہت سے واقعات ہیں کہ جن کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں لیکن جوابات نہیں ملتے. اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں جو کچھ مل جائے اس کو اللہ کی نعمت سمجھیے, اگر کچھ نہیں ملا ہے تو اس کو پہنچانے کی کوئی ذمہ داری کسی پر عائد نہیں ہوتی تھی. نہ صحابہ اکرام کو اس کا پابند کیا گیا, نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو دینے کے لیے یا لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس طریقے کو اختیار کیا. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے ذوق, اپنی افتاد طبع, اپنے تعلق خاطر اور اپنے مزاج کے لحاظ سے خود فیصلے کیے, اور یہ انہیں کو کرنے چاہیے تھے. اس لیے جب آپ روایت کو پڑھتے ہیں یا حدیث کو پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ راوی ہے جس نے اس کی ابتدا کی ہے, اور جب آپ سنت اور قرآن کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جنہوں نے اپنی ایک دینی ذمہ داری سمجھ کر, نبوت کی ذمہ داری سمجھ کر اس کو لوگوں کو منتقل کیا ہے. تو دو باتوں میں زمین آسمان کا فرق.
ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس ذخیرے کے معاملے میں کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ایک بنیادی آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو پورا ذخیرہ ہے روایات کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لوگ بیان کر رہے ہیں حدیث کا, یہ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بہت عرصے بعد سامنے آیا. یعنی ابتدائی آپ اگر دیکھ بھی لیں تو وہ صحیفہ حمام بن منبع ہے, پھر معمر بن راشد, مصنف ابن ابی شیبہ اور بخاری مسلم, تو اس کے بھی بہت بات کی ہیں. آرگومنٹ یہ پیش کیا جاتا ہے, پوچھنا آپ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ مرتب صورت میں کئی یعنی دہائیاں گزر گئیں, بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا کہ جس میں یہ ذخیرہ سامنے آیا, تو کیا اس کا دیر سے سامنے آنا اس کے اوپر کوئی شک شبہ یہ گنجائش پیدا کرتا ہے؟
یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ دیر سے سامنے آیا, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سامنے آنا شروع ہو گیا.
اچھا,
یعنی دیکھیے نا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک صاحب صبح حضور کی مجلس میں تھے, انہوں نے کوئی بات سنی, تو وہ شام کو اپنے کسی ساتھی کو بتا رہے ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یا میں نے یہ کام آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو یہ آپ کی زندگی میں سامنے آنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو دوسرے شہروں سے آ رہے تھے وہ آپ کی زندگی میں، آپ کے دنیا میں ہوتے ہوئے اس کو بیان کر رہے تھے۔
ٹھیک،
یہ چیزیں زبانی روایت کی صورت میں بیان ہو رہی تھیں، حضور کی زندگی میں بھی بیان ہو رہی تھیں، آپ کے بعد بھی بیان ہوتی رہیں۔ اسی طرح جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ کوئی چیز لکھ لی جائے، تو جن لوگوں نے 10-20-50 روایتیں کہیں اپنے ہاں دیکھیں، انہوں نے اس کو لکھنا بھی شروع کر دیا تھا، تو چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔
اچھا،
کہ جن صحائف کا آپ نے ذکر کیا وہ اسی طریقے سے سامنے آئے۔ یہ بھی میں نے پھر عرض کروں گا کہ وہی فطری طریقہ ہے، ایسے ہی ہونا تھا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بڑی شخصیت کے شب و روز کے معمولات آپ سب ریکارڈ کر لیں؟ یہ تو آج کے زمانے میں کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوگا کہ لوگ جس وقت ملیں گے، جائیں گے، کسی سے بات کریں گے، جو کچھ دیکھیں گے اس کو آگے بیان کر دیں گے۔ تو یہ روایت، روایت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو روایت کہا جاتا ہے نا، یعنی میں نے ایک چیز دیکھی، میں نے ایک چیز سنی، میں نے اس کو آگے بیان کر دیا، تو اسی کو روایت کرنا کہتے ہیں۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو رہا تھا، یہ تو بالکل خلاف فطرت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ 200 سال انتظار کرتے رہے؟ نہیں، اس کے بعد اس سارے ذخیرے کی تنقیح ہونا شروع ہوئی،
علم میں تبدیل ہوا،
یہ علم میں تبدیل ہونا شروع ہوا۔ کسی چیز کا علم میں تبدیل ہونا ایک بالکل دوسرا عمل ہوتا ہے۔
ٹھیک ٹھیک ٹھیک،
یعنی جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ اب ان چیزوں کو مرتب کرنا چاہیے، اس میں تو بڑی دولت تھی، اس میں تو بڑا علم تھا، اس کو ہمیں ترتیب دینا چاہیے۔ آج کے زمانے میں بھی یہ اسی طرح ہوتا ہے، یعنی اس زمانے میں جب کہ آپ چاہیں تو ہر وقت ایک کیمرہ ساتھ لگائے رکھ سکتے ہیں، آج بھی یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی زیادہ تر جو بڑی شخصیات ہیں ان کے شاگرد، ان کے ملنے والے، ان کے دوست، ان کے احباب، وہی ان چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں یہ زبانی روایت کی صورت میں بیان ہوں گی، اسی طرح بیان ہوئی۔ اچھا، کسی آدمی کے پاس 10-20 باتیں جمع ہو گئیں تو اس نے کوئی چیز لکھ بھی لی، تو ایک صحیفہ وجود میں آ گیا۔ اسی طرح سے ہوا ہے، آپ اس کی تاریخ پڑھیں۔ میں تو اس کو بالکل فطری طریقے سے دیکھتا ہوں۔ اب اتنے بڑے پیمانے پر صحابہ کرام کی کوئی کم تعداد نہیں تھی، بہت بڑی تعداد تھی۔ انہوں نے جب یہ باتیں بیان کرنی شروع کی، ان سے سننے والوں نے آگے بیان کرنا شروع کی، پھر ان سے سننے والوں نے آگے بیان کرنا شروع کی، تو اب یہ روایات ہزاروں کی تعداد میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں اگر ایک ہی مضمون کو 10 جگہ پہ بیان کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کتنی بڑی تعداد ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے بعض اوقات کہا جاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں۔ وہ در حقیقت ایک ہی بات ہوتی ہے جس کو کسی ایک صحابی نے بیان کیا، یا 2 یا 4 نے بیان کیا، آگے ان کے شاگردوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، پھر ان کے شاگردوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، اس سے ترک وجود میں آنے شروع۔
ایونٹ ایک ہوتا ہے،
وہ ایک ہی چیز تھی۔
اچھا،
اگر اس کو روایت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ایک ہے، اور اگر اس کو ترک کے لحاظ سے دیکھیں کہ کن کن طریقوں سے وہ بیان ہونا شروع ہو گئی، تو بعض اوقات وہ 100, 50, 500, 1000 ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اسی طریقے سے روایت ہونا شروع ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو تشویش ہوئی کہ اس میں کچھ لوگ ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ اپنی طرف سے باتیں گھڑ بھی رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو واضح و نصیحت کا موضوع بنا لیا اور اس میں مبالغے کرنے شروع کر دیے۔ انسانی عمل ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سی چیزیں وضع ہونی شروع ہو گئیں۔ بعض ایسے نقطہ ہے نظر کے حاملین پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی تائید میں بعض چیزیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح بیان کرنے میں غلطیاں ہونا شروع ہو گئیں، بیان کرنے والے لوگوں کے حافظے کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح کی وہ چیزیں ہیں جس کے بعد یہ خیال ہوا کہ اس کو ایک باقاعدہ علم بننا چاہیے، اور علم کی حیثیت سے پھر ان لوگوں کے احوال کی تنقید بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اصول بننا شروع ہوئے، کیسے دیکھنا ہے۔ ایک شخص بیان کرے گا تو کیا لے لینا ہے اس سے؟ ہر وہ بات جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر دی جائے، کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ آپ ہی کی بات ہے؟ اس بات کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کو ہم کیا مقام دیں گے؟ لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ ایسی بہت سی چیزیں اور بہت سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ اور اس میں اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے ہمارے اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہو گئی کہ وہ اس ذخیرے کو حاصل کرے گی، وہ ان لوگوں پہ تحقیق کرے گی جن لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ یہ عمل 2-3 صدیوں میں جا کر وہاں پہنچا جہاں آپ کو وہ کتابیں ملیں جن کو آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد اور اس طرح کی سیاہ کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ بہت بعد میں, یعنی یہ تیسری چوتھی صدی تک انتظار کرنا پڑا اس کا کہ یہ سارا ذخیرہ تنقیل کے عمل سے گزر کر ان مصنفات کی شکل میں مرتب ہو جائے. یہ مصنفات جو ہمارے ہاں بہت اہمیت رکھتی ہیں, ظاہر ہے یہ تو بہت بعد میں ہوئیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی تصنیفات تھیں. موطأ امام مالک کو آپ دیکھیے, جن صوف صحیفوں کا آپ نے ذکر کیا ان کو آپ دیکھیے, اسی طرح سے یہ مصنف ابن شیبہ ہو, ابن ابی شیبہ ہو, یا مصنف عبدالرزاق ہو, یہ بھی اسی نوعیت کی چیزیں ہیں جو پہلے مرتب ہونا شروع ہو گئی تھیں. تو اس طرح سے ایک جاری عمل ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنے والوں, سننے والوں نے, آپ کو دیکھنے والوں نے جو کچھ سنا یا جو کچھ دیکھا اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. تو پہلے دن سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا, اور اس کے بعد جس کے پاس کوئی 10-20-50 روایتیں جمع ہو گئیں اس نے لکھنا بھی شروع کر دیا, جس کے پاس اس سے زیادہ ہوئیں جیسے کہ موطأ امام مالک ہے تو ایک باقاعدہ کتاب بھی ترتیب پانا شروع ہو گئی, لوگ اس کتاب کو پڑھنے لگ گئے, آگے روایت کرنے لگ گئے, شاگردوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اسی طرح کی بہت سی کتابیں مرتب ہونا شروع ہو گئیں. کسی نے یہ کیا کہ جو کچھ ملے اس کو آپ ترتیب دے کے ایک کتاب کی صورت دے دیں, کسی نے تنقیح کا طریقہ اختیار کیا, تحقیق اور تدقیق کا طریقہ اختیار کیا, اصول بننا شروع ہوئے, ان اصولوں کا اطلاق ہونا شروع ہو گیا. تو جس طرح دنیا میں کوئی علم پیدا ہوتا ہے, یہ علم بھی بالکل اسی طریقے سے پیدا ہوا ہے. جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو دینے کا طریقہ اختیار کیا ہے, تو ظاہر ہے اس میں ان کو تردد ہوتا ہے کہ اچھا پھر 300 سال تک انتظار کرنا پڑے گا. نہیں, دین جو کچھ دیا گیا وہ قرآن مجید کی صورت میں دیا گیا, وہ سنت کی صورت میں دیا گیا, وہ پہلے دن مسلمانوں میں جاری ہو گیا, اس میں کوئی بحث ہی نہیں تھی. یہاں دین کا کانٹینٹ, دین کے مستقل بذات احکام نہیں دیے گئے اس ذریعے سے, بلکہ وہ دین جو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو اس کا جواب سامنے آ گیا.
ٹھیک,
اس سے متعلق کوئی تفہیم کی بات ہے تو وہ سامنے آ گئی, اس سے متعلق کوئی وضاحت اور شرح ہے تو وہ سامنے آ گئی, اس میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کوئی تصویر ہے تو وہ سامنے آ گئی. تو یہ وہ ذخیرہ ہے, اسی لیے میں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ ہمیں کیا چیزیں ہیں جو اس ذریعے سے ملتی ہیں. تو اس ذریعے سے آپ کو سیرت و سوانح ملتی ہے, آپ کو تفہیم و تبیین ملتی ہے, یعنی حضور نے اسی دین کو جس کو آپ نے دیا سمجھایا, اس کی وضاحت کی. تو اس کے لیے تفہیم و تبیین کی اصطلاح ہے. اسی طرح جب آپ نے خود دین پر عمل کیا, یعنی وہ دین جو آپ نے لوگوں کو دیا, تو ظاہر ہے کہ آپ خود بھی اس پر عمل کریں گے. تو اس سے جو چیز وجود میں آئی وہ کیا تھی؟ آپ کا نمونہ, جس کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو حدیث میں بیان ہوتی ہیں. قرآن اور سنت اپنی بالکل الگ صورت میں پوری طرح موجود تھے, پہلے دن سے ترتیب پا چکے تھے, پہلے دن سے جاری ہو چکے تھے, مسلمانوں کے عمل میں ان کی ایک پوری تصویر دیکھی جا سکتی تھی, وہ ہرگز اس ذخیرے کے محتاج نہیں تھے.
ٹھیک, شیخ صاحب بڑی دلچسپ اور آپ نے بڑی تفصیل سے سوال کا جواب دیا کہ یہ ذخیرہ مرتب صورت میں ہمارے پاس بات میں کیوں سامنے آتا ہے, کیسے یہ علم بنا. اسی زمن میں ایک اعتراض جو مستشرقین, ایک اورینٹلسٹ روایت ہمارے یہاں موجود ہے جو اسلام کے اوپر ایک تنقیدی مطالعہ کرتی ہے, اعتراضات کی صورت میں سامنے لاتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں جو فقہی مکاتب فکر بنے تو ان مکاتب فکر نے باقاعدہ طریقے سے یہ پورا کا پورا جو ذخیرہ ہے یہ گڑھ کے خود ہی اس کو اختراع کی ہے. تو علم کے لحاظ سے کیا یہ جو دعویٰ ہے ہمارے مستشرقین کا, اس کو ہم کس طرف کاؤنٹر کریں گے؟
یہ بات یہ ہے کہ کسی بھی علم میں جب وہ علم کی حیثیت سے آگے بڑھتا ہے تو مختلف محرکات کے تحت وضع کامل ہوتا ہے.
ٹھیک, یہ ایک نیچرل چیز,
یہ ایک بالکل فطری چیز ہے, یعنی ہونا نہیں چاہیے لیکن ہوتا ہے. انسان جب بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ان کے اپنے محرکات کے تحت چیزیں اس طرح وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں محدثین نے جب اس پر کام شروع کیا تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک اصطلاح کو وجود بخشا کہ موضوع روایت, گھڑی ہوئی روایت. کسی نے اپنے فقہی مسلک کی تائید میں گھڑ لی, کسی نے اپنے کلامی مسلک کی تائید میں گھڑ لی, کسی نے کسی بحث میں جیتنے کے لیے کوئی بات بنا کے بیان کر دی, کسی نے لوگوں کی نصیحت کرنے کے لیے کہ چلیے اس سے ذرا رقت پیدا ہو جائے گی یہ بیان کرنا شروع کر دیا. خاص طور پر جو صوفی مزاج لوگ ہیں ان پر امام مسلم نے تبصرہ کیا ہے اپنی کتاب کے مقدمے میں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ویسے تو بہت نیک پاک نظر آئیں گے لیکن یجری الکذب علی السنتہم, ان کی زبانوں کے اوپر جھوٹ جاری ہے جیسے کہ دریا بہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ظاہر ہے نیکی کے محرکات ہوتے ہیں، تو یہ ہوا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں سارے کے سارے ذخیرے کو آپ یہ کہیں گے کہ اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے، نہیں، بہت احتیاط کے ساتھ مسلمانوں نے اس کو الگ کرنا شروع کیا۔ میں وہی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جیسے یہ چیزیں بیان ہونا شروع ہوئیں اور یہ اندازہ ہوا کہ اس میں اختلاط بھی ہو رہا ہے، اس میں مبالغہ بھی ہو رہا ہے، اس میں کہیں کہیں غلطیاں بھی ہو رہی ہیں اور یہ عمل بھی ہو رہا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس خدمت کے لیے لگا دی۔ ان کو علماء رجال کہا جاتا ہے، یعنی یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد آگے تابعین ہیں، پھر ان کے بعد تبع تابعین ہیں، جن کے حالات آپ کو مل جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے روایت کی ہے، ان کے آبا اجداد کون تھے، یہ رہتے کہاں تھے، ان کی میل ملاقات کی کیا صورت تھی۔ کبھی آپ رجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، آپ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ مسلمانوں کو جس علم پر فخر کرنا چاہیے وہ یہ تاریخی تنقید کا علم ہے، بہت اعلیٰ درجے کا علم ہے۔ یعنی انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس سے آگے بھی جایا جا سکتا ہے۔ اس میں جو اصول بنائے گئے ہیں، آپ جب پوچھیں گے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ کیا قاعدے ہیں جو بنائے گئے ہیں، تو یہ بالکل درست ہے کہ وضع کا عمل ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے روایتیں گھڑی ہیں، یہ ساری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کے بعد لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے؟ یہ عمل ہوتا چلا گیا، یعنی اس کو کسی آدمی نے نہیں دیکھا، کوئی لوگ نہیں اٹھے، کسی نے تنقید نہیں کی، ایسا نہیں ہوا۔ پہلے دن سے وہ لوگ سامنے آ گئے۔ ابھی آپ نے پوچھا اور آپ نے بتایا کہ سیدہ عائشہ کے سامنے سیدنا عمر جیسے شخص کے ذریعے سے ایک روایت بیان کی گئی، انہوں نے تنقید کر دی اس کی، تو اس کے متن کی تنقید ہونا شروع ہو گئی، اس کی سند کی تحقیق ہونا شروع ہو گئی، یہ ایک باقاعدہ علم بننا شروع ہوا۔ جب کوئی علم بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسانی علوم کبھی غلطی سے پاک نہیں ہوتے۔
ٹھیک،
جتنے بھی علوم ہیں ہمارے اس وقت، جن علوم پر ہم بہت فخر کرتے ہیں اور جن سے لائبریریاں ہماری بھری پڑی ہیں، ان میں بھی یہ سارا عمل ہوتا ہے۔ یہ جو تاریخ اس وقت بن رہی ہے اس میں بھی دیکھیں کہ لوگوں کے تعصبات شامل ہو جاتے ہیں، ایک ہی بات کو بیان کرتے ہیں، ایک گروہ کے لوگ ایک طرح سے بیان کریں گے، دوسرے گروہ کے لوگ دوسری طرح سے بیان کریں گے، تو تاریخی ریکارڈ جہاں کہیں بھی آئے گا سامنے، اس میں یہ سارے مسائل ہوں گے۔ لیکن تمام فقہا بیٹھ گئے اور انہوں نے بیٹھ کے حدیثیں گڑنا شروع کر دی، تمام محدثین بیٹھ گئے اور انہوں نے بیٹھ کر یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کو نہ عقل مانتی ہے نہ حقائق اس کی تائید کرتے ہیں۔ آپ اس تاریخ کو پڑھیے جس وقت یہ کام ہو رہا تھا، اس کے اجزاء کا مطالعہ کیجئے، اس کے اندر اتر کر اس کو دیکھیے، یہ فن کیسے ترتیب پا رہا ہے، اس کے اصول کس طرح سے تنقید کے عمل سے گزر رہے ہیں، اس میں کیسے لوگ مختلف افراد کا جائزہ لے رہے ہیں، آپ ششدر رہ جائیں گے کہ کتنی دقت نظر کے ساتھ ان سب چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال انسانی عمل ہے، اور کسی تاریخی ریکارڈ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہر طرح کے شبے سے بالاتر ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پورے علم نے اس ساری احتیاط کے باوجود، جہاں وہ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اب ہماری تحقیق میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس وقت بھی کہا کہ یہ ظن غالب ہے، ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ اسی وجہ سے یہ روایت قائم کی گئی کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جائے، پورا اطمینان کر لینے کے بعد بھی، تو یہ کہا جائے کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بات یا اس طرح بیان ہوئی ہے یا پھر جیسے حضور نے فرمایا، ہم نے اپنے طور پر تحقیق کر لی ہے۔ تو وہ کون سی قوم ہے اور وہ کون سی امت ہے جس کا تاریخی ریکارڈ اس تنقید سے گزرا ہو؟ ہمیشہ تاریخی ریکارڈ جب پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ روایت سے پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوگا تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس علم کو علم کی حیثیت اختیار کرتے وقت کن لوگوں کی خدمات میسر آئی ہیں، انہوں نے اس کے کیا قاعدے بنائے ہیں، انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے ہیں اس کی تنقید کے۔ تو یہ نہایت شاندار علم ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے ابتدائی دور میں بھی اور دوسری تیسری صدی میں خاص طور پر اپنی زندگی اس کے لیے لگا دی ہے۔ اتنی بڑی بڑی مجلدات ہیں جن پر انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ رجال کی کتابیں آپ اٹھا لیں تو حیرت ہو جاتی ہے کہ اتنے لوگوں کے بارے میں یہ تحقیق کیسے کر لی گئی،
پروفائلنگ کی،
لیکن بہرحال کی ہے انہوں نے، یعنی بتایا ہے آپ کو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ کوئی آدمی مجہول نہ رہ جائے، اس کی پوری شخصیت روشنی میں آ جائے، یہ سارے کام کیے گئے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں یہ نہایت مستند ذخیرہ بن گیا ہے، لیکن بہرحال انسانی کام ہے، اور انسانی کام غلطی سے کبھی مبرہ نہیں ہوتا۔
ٹھیک، آخری سوال آج کی نشست کا، ایک عام طور پہ یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ ارشاد مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جو باتیں سن کے آگے پہنچائیں وہ رسول اللہ کے الفاظ میں نہیں ہیں، لوگوں نے اپنی زبان، اپنے فہم، اپنے الفاظ میں آگے پہنچا دی ہیں. پہلا سوال جو اس سے متعلق ہے آخر میں، وہ یہ کہ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ لوگوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی الفاظ ہیں ان کو آگے نقل کیا جائے؟ اور دوسرا بات یہ کہ کیا تاریخی ذخیرے کے اندر اس بات کا کوئی امکان ہے کہ آپ منو ان اس کو آگے پہنچائیں، اس میں لازماً انسان کا فہم اور چیزیں شامل ہوں گی؟
دیکھیے، یہ بھی ایک بے جا تشدد ہے کہ آپ اس پر اصرار کریں کہ الفاظ ہی منتقل کیے جائیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر کوئی بات بیان کرنا آسان نہیں رہے گا. آپ یہ دیکھیے کہ کتنے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، کتنے بڑے لوگوں کی آدمی صحبت اٹھاتا ہے، کتنے اساتذہ ہیں جن کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. کیا ممکن ہے آپ کے لیے کہ ہر موقع کے اوپر آپ وہی الفاظ یاد رکھ سکیں؟ بالعموم ایسے موقعوں پر روایت بالمعنی ہی کی جاتی ہے، یعنی لوگوں نے اس کی صحیح کی ہے. مثلا امام مالک بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ روایت کو باللفظ لیں.
اچھا،
یعنی ان کے پاس جتنی روایات آتی ہیں ان میں ان کی یہ صحیح ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ مثلا جو دعائیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں لوگوں نے بہت جدوجہد کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، ان کو بین ہی منتقل کر دیا جائے. لیکن یہ بس اتنی حد تک ہو سکتا تھا. زیادہ تر یہ ہوا کہ جو بات انہوں نے سنی اس کو سمجھا اور اپنے لفظوں میں بیان کر دیا. اسی کو اصطلاح میں روایت بالمعنی کہا جاتا ہے. یہاں چند اصطلاحات ہیں جو عام آدمی کے لیے واضح کر دینی چاہیے. یہ جو جتنی چیزیں ہیں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، یہ چونکہ ایک دو چار لوگوں نے بیان کی ہوتی ہیں تو ان کو اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے. یعنی علم کی اصطلاح میں ان کے لیے یہ تعبیر اس لیے اختیار کی جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب مسلمان ان کو بیان کر رہے ہیں یا سب صحابہ روایت کر رہے ہیں. کوئی شخص ملنے کے لیے گیا ہے، کسی نے بات سنی ہے، کوئی کسی خطبے میں حاضر تھا، تو ایک دو چار لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اخبار احاد
یعنی ایک آدمی کی خبر.
ایک آدمی کی خبر، لیکن وہ ایک آدمی کی لازم نہیں کہ ہو، یعنی وہ دو بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جب کوئی چیز حد تواتر کو نہیں پہنچی ہوئی تو اس کو ہم اخبار احاد ہی کہیں.
انڈیویجول
اس لحاظ سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک اصطلاح ہے جو اصطلاح بن گئی. اسی طرح سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں روایت صحیح ہے تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس صحیح کا مطلب ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں کہ فلاں چیز صحیح ہے. یہ بھی ایک اصطلاح ہے. آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے ایک معیار بنایا گیا اور اس معیار پر پوری اترنے والی روایت کو صحیح کہا گیا، ایسے ہی جیسے صحیح روایت، جیسے حسن روایت. تو یہ گویا تنقیح کا عمل ہے، یعنی آپ کے پاس جو ذخیرہ آ گیا ہے آپ اس کی اپنے علم کی روشنی میں تنقیح کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اچھا، میری تنقیح کے نتیجے میں یا ہماری تنقیح کے نتیجے میں جو چیز اس معیار پر پوری اترے گی اس کے لیے یہ اصطلاح ہے، جو اس سے نیچے اس معیار پر ہوگی اس کے لیے یہ اصطلاح ہے. تو یہ موضوع، یہ شاذ، یہ مرسل، یہ موزل، یہ اصل میں اس فن کی اصطلاحات ہیں. اس میں ایک ہی بات ہے جو بیان ہو رہی ہے لوگوں کی طرف سے، لیکن جب معیار آپ نے بنا دیا تو آپ پرکھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ کس معیار کی چیز ہے. تو معیار کے لحاظ سے کچھ اصطلاحات متعارف کرا دی گئیں تاکہ آسانی ہو جائے کہ آپ جب یہ کہیں کہ یہ روایت مرسل ہے مثال کے طور پر، تو ایک آدمی کو ایک لفظ میں یہ اندازہ ہو جائے کہ روایت پر کیا تبصرہ کیا جا رہا ہے. مرفوع ہے تو اس سے کیا مراد ہے. تو یہ اس فن کی اصطلاحات ہے اور یہ بڑا غیر معمولی فن ہے، بہت قابل قدر فن ہے. کسی قوم نے دنیا کی تاریخ میں اپنے پیغمبر کے احوال کو منتقل کرنے یا اس کی سیرت و سوانح کو منتقل کرنے یا اس کے اسوہ حسنہ کو منتقل کرنے کا یہ اہتمام نہیں کیا.
ٹھیک،
تو اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور جن لوگوں نے اس میں کام کیا ہے وہ معمولی لوگ نہیں تھے، انہوں نے اپنا اعتماد پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اپنی پوری زندگی لگا کر وہ ذخیرہ ترتیب دیا ہے. اس کے اصول کیا ہیں، کیسے اس کو دیکھنا چاہیے، یہ آگے کی بحث ہے. لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بالکل فطری طریقے سے ہمارے سامنے آیا ہے. اس سے متعلق یہ بات بالکل واضح کر لینی چاہیے کہ اس کو ایسے ہی ہونا تھا جس طرح یہ ہمیں ملا ہے. اور اس کی تنقیح کا عمل البتہ بہت غیر معمولی طریقے سے کیا گیا، وہ مسلمانوں کا خصوصی امتیاز ہے.
ہم سب بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کو یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین، آج ہم نے بہت تفصیل سے غامدی صاحب سے جاننے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پہنچی ہوئی وہ باتیں ایک مسلمان کی زندگی میں کس قدر اہمیت کی حامل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال، معمولات، معاملات، اسوہ حسنہ، دین پر تفیع و تبیین کی روایت کیسے ہمیں اس سے ملتی ہے. ہم سب کی فطری خواہش ہے کہ ہم اس کو جانیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ احتیاط بھی فطرت ہی کا تقاضا ہے کہ ہم پوری تحقیق کریں کہ رسول اللہ کی نسبت سے جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اس بات کو جاننے کا کہ رسول اللہ کی نسبت سے پہنچنے والی باتیں درست ہیں، کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، کیا قاعدے ہیں جن پر پرکھ کر ہم ایک اعتماد کی جگہ پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اس پر اب ہم نے تفصیلی بات کرنی ہے اگلی نشست میں. پروگرام میں کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمیں ای میل کیجیے، میزبان محمد حسن الیاس کو یاد دیجیے.